بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. أنا قاعد اسد درس آغاز کرتے ہیں. امام سعد رحمه الله فرماتے ہیں، يرشد القرآن الى الرجوع الى الامر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. شکوب الشبهات کے وقت قرآن مجید معلوم اور یقین امور کی طرف لوٹنے کی رہنمائی کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، وهذه قاعدة جلية، یہ بہت ہی عظیم جلیل قاعدہ ہے. يعبر عنها ان الموهوم لا يدفع المعلوم. اس قاعدة کی تعبیر یوں بھی کی جاتی ہے کہ موہوم جو ہے وہ معلوم کو دفع نہیں کرتا، معلوم کا خاتمہ نہیں کرتا. اور یوں بھی کہا جاتا ہے، وان المجهول لا يعارض متيقن، کہ مجهول جو ہے وہ یقینی چیز کا معارضہ نہیں کر سکتا. اور اس طریقے سے اور بھی عبارات ونحوها من العبارات. وقد ارشد الله اليه في مواضع كثيره، ولا تان قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، اس طرف رہنمائی کی ہے. اب چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں. لما اخبر تعالى عن الراسخين في العلم وان طريقتهم في المشتبهات انهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سورة آل عمران آية نمبر 7 إلى آخر الآية. قاعدة یہ ہے کہ قرآن مجید یہ رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کی کئی جگہوں پر یہ قاعدہ موجود ہے کہ جو مشکوک اور مشبوہ چیز ہوتی ہے اس سے جو معلوم چیز ہے اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ جو غیر یقینی چیز ہے اس سے یقینی چیز کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی جو پہلی مثال ہے جو امام صاحب نے بیان کی ہے وہ سورۃ آل عمران کے نمبر 7، کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، اور ان کے تعلق سے لوگ بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو محکم کو آگے کرتے ہوئے متشابہ اور محکم دونوں پر ایمان رکھتے ہوئے متشابہ آیات محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور دونوں پر عمل ہو جاتا ہے. یہ ہے الراسخین فی العلم کا طریقہ. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے اور بیماری ہے، جو فتنہ و فساد چاہتے ہیں، وہ متشابہ کو آگے کر لیتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ان متشابہ آیات سے اپنے باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے فتنہ و فساد کو عوام جاہل لوگوں میں فروغ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سعد رحمہ اللہ کہ جو راسخین فی العلم ہیں، جو علم مضبوط ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا، ایمان رکھتے ہیں تمام آیات پر. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم آیات بھی اور متشابہ آیات بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، فالامور المحکمه المعلومه يتعين ان يرجع اليها الامور المشتبهه المظنونه. جو محکم امور ہیں، جو معلوم ہیں، متعین ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف ان امور کو لوٹایا جائے جو غیر یقینی ہیں اور مشبوہ ہیں، دوسری مثال، وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين، لولا إذ سمعتموه، لا تلك إرشاده، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سورة النور آيات نمبر 12. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوان المؤمنين، الله تعالى مؤمنوں کو آپس میں ایک دوسرے پر قدح کرنا کے تعلق سے کچھ زجر فرمایا ہے اور وعید فرمائی ہے کہ مومن ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ لگائیں. اور سورۃ النور آیت نمبر 12 کا جو آیت ہے جو امام صاحب نے بیان کی ہے، جب قصہ یہ ہے جب منافقین نے المؤمنین سید عائشہ الصدیق بن صدر عنہا پر تہمت لگائی اور نعوذ باللہ ذرا کا جو الزام لگایا ہے، تو پھر ان کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. منافقین کے ساتھ بعض اہل ایمان میں سے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، بہت ہی قلیل تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب تم لوگوں نے یعنی ایمان کا تقاضا دیکھیں، ایمان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے جب کوئی ایسی خبر ہوتی ہے کسی مومن کے تعلق سے اور بات ہو رہی ہے ام المؤمنین کی، یعنی اگر عام مومن بھی ہوتا تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسی بات سن لی جاتی تو اپنے تئیں خیر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہذا افک مبین، بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں فأمرهم بالرجوع الى ما علم من ایمان المؤمنین الذي يدفع السيئات، کہ مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی برائیاں ہیں وہ اسے محفوظ ہوتا ہے، اور اتنے مضبوط ایمان، جتنے ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی برائیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. ويعتبر هذا الاصل المعلوم، اور اعتبار اس اصل معلوم کا کرے کہ اہل ایمان ہمیشہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اور برائی سے دور ہوتے ہیں. ولا يعتبر كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه، اور اس ان لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہیے جو کلام کرتے مومنوں پر جو اس اصل کے منافی ہے اور اس پر قدح کرتا ہو. اور پھر بات ہو رہی ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اگر عام مومن بھی ہوتا تو بغیر ثبوت بغیر دلیل کے صرف اڑھی بات کو سن کر زبان سے کچھ کہنا، کچھ کہنا تھا تو کیا کہنا تھا، ہذا افک مبین، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. فتنوں کے زمانے میں جتنی آپ کی زبان چلے گی اتنی فتنہ بڑھے گا، ان لے کے آپ فتنے کے خاتمے کے تعلق سے کوئی بات کریں. اگر فتنے کو صرف کوئی بات آئی ہے سنے سنے اس کو آگے کر دیا تو اس میں مزید آپ بھی شامل ہو گئے نعوذ باللہ اس کی نشر و اشاعت میں، ان لے کے آپ اس کی روکنے کے لیے کہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اسے رکنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ برائی ہے، تب تو آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے اور سن لوگ پتہ ہوگا کہ آپ نے اسے غلط سمجھ کے بات کی ہے، نہ کہ اسے ویسے ایک شوشہ کے حالت میں چھوڑ کے اسے چھوڑ دیا ہے. بالکل بعض میں یہ نہیں کرے جو تائید کرتے ہیں وہ تو ہے غلط بات، تائید کرنا بھی غلط ہے، کچھ تائید نہیں کرتے لیکن آگے ایسے بات کر لیتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں اس فتنے میں. غلط بات غلط ہی ہوتی ہے، اب غلط کو غلط نہیں کہیں گے، صرف منہ سے اس غلط بات کا صرف خبر دے دیں گے تو گویا کہ آپ نے اس غلط خبر کی نشر اشاعت میں حصہ لیا ہے نعوذ باللہ. تو قاعدہ یہ ہے ایک چیز معلوم ہے ایک چیز غیر معلوم ہے، شکوک اور شبہات ہے، ایک یقین ہے ایک غیر یقینی چیز ہے. قاعدہ کیا کہتا ہے کہ اس غیر یقینی چیز کو چھوڑ کے یقین کی طرف واپس پلٹو، اس معلوم کو پکڑ کو اس غیر معلوم چیز کو چھوڑ دو جو شکوک اور شبہات ہیں. یہ سلامتی کا راستہ ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، محکم متشابہ ہیں، اگر متشابہ کو لے لیجیے، محکم کو چھوڑ دیا جائے تو فتنہ فساد ہے. اگر صرف محکم کو لے، متشابہ کو چھوڑ دیا جائے تب بھی ناانصافی ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کیسے کہ ایک پر عمل کے دوسروں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن دونوں پر ایمان ہے اور متشابہ کو محکم کی طرف واپس لوٹانا ہے. ورنہ اللہ نے اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے کہ میرے بندے دونوں پر عمل کرتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے ایک کو لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہی ہدا کا راستہ ہے، ایک ہوا کا راستہ ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. ہدایت کا راستہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ دونوں پر عمل. گمراہی کا راستہ کس چیز پر قائم ہے؟ متشابہ پر عمل کرو. سبحان اللہ، تو یقینی امور کی طرف لوٹنا جو ہے اور انہیں لازم پکڑنا جو ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، وقال تعالی، تیسری دلیل اور مثال، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69. بنی اسرائیل نے، جسے آپ جانتے ہوں کہ بہت بڑی برائیوں میں سے اور بدعقیدگی میں سے، کیا بھی ان کی بدعقیدگی تھی، برائی تھی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کرتے تھے. جو احترام کا حق ہے وہ نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم اور پیارے رسول ہیں، العظم میں سے ہیں. الزام لگایا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم رسول پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام سے اپنے پیارے رسول کو بری کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ ایک شبہ چھوڑ دیا اور الزام لگایا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان میں کوئی نقص اور عیب ہے، اور یہ بات عام ہونے شروع ہوئی. تو ایک مرتبہ غسل کے لیے گئے دریا میں، پانی میں یا نہر میں، اور کپڑے اتار کے جایا کرتے تھے اور الگ الگ نہاتے تھے، غسل کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو کپڑے ہیں وہ پتھر پر رکھے اور اندر چلے گئے. اللہ کا حکم تھا کہ پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا. پتھر دیکھا کبھی چلتے ہوئے؟ پتھر بھاگ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ جس پتھر پہ کپڑے رکھے وہ پتھر بھاگ رہے، جا رہے، چل رہے، تو باہر نکلے جلدی میں کپڑے لینے کے لیے. جب باہر نکلے تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو نقص اور عیب کی جو وہ الزام لگا رہے تھے وہ سب جھوٹ تھا، غلط تھا. پھر کپڑے لے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنا شروع کیا. پتھر کو مارا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل تو مانتی نہیں ہے، ہم کیسے مانیں؟ ایک تو پرانا بدن لگ کر نبی نکلے گا، اور دوسرا پتھر کو کوئی مارتا ہے کیا؟ عقل کا عین تقاضا یہی ہے کہ جب پتھر نے زندہ مخلوق کی کیفیت اختیار کی تھی اور حرکت میں آ کے بھاگ گیا، تو اسے تادیب کے لیے مارنا چاہیے تھا کہ نہیں؟
عقل کے کیا تقاضا ہے؟ اگر عقل کی بات ہی کرتے ہیں تو پتھر کو نہیں مار رہے تھے، جو پتھر پتھر ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، جو پتھر نے کپڑے لے کر بھاگا اور ایک زندہ حیثیت، کیونکہ حرکت تو زندہ ہی چیز کرتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے کائنات چلتی ہے، پتھر پتھر کے حکم سے پتھر حرکت نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ حکم آیا یہ پتھر چلنا شروع کرتا، بلکہ پتھر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگے، کپڑے پہنے پتھر کو مارا ہے۔ تو عقل کا یہی تقاضا ہے، جب اس پتھر نے ایک زندہ مخلوق کی صفت اختیار کر لی تھی دوڑنے کی، تو اس کی تادیب کے لیے سزا مارنا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا، کیونکہ سخت ترین لوگ تھے بنی اسرائیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بری صفات آپ سوچ سکتے ہیں نا، خصلتیں سب سے بدترین بری خصلتیں آپ کو نظر آئیں گی بنی اسرائیل میں، نعوذ باللہ۔ اب جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھا نا تو انہوں لوگوں مانا نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، آنکھوں سے دیکھا پھر مانے، ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھو پھر جب اللہ کے پکڑ آتے کیسی آتی ہے، پھر ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی اور ذلت اللہ نے لکھ دی ہے تا قیامت۔ یہودی جہاں پہ رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، واپس آتے ہیں۔ اصل قاعدہ کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بلند درجہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، بڑی شان ہے، نبی کی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وجاہت ہوتی ہے، بڑی شان والے ہوتے ہیں، بڑی شان بھی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسولوں کی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول میں سے، اعظم رسولوں میں سے، بہت ہی قریبی جو ہیں، اعظم والے رسول جو ہیں۔ جب ایک بغیر کسی دلیل کے کسی نے ایک شبہ چھوڑ دیا، کہیں سے تو بات شروع ہوئی ہوگی نا، کیوں میں کوئی نقص اور عیب ہے جسمانی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ کہ جو معلوم چیز، یقینی چیز ہے، اس کو پکڑ لیتے اور اس کو رد کر دیتے، جو شبہ تھا۔ بھئی کیسے ہو سکتا، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولوالعزم میں سے عظیم رسول ہیں، یہ ہم مانتے نہیں تمہاری بات، بات ختم تھی کہ نہیں؟ یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ جب اس شبہ کو ماننا شروع کر دیا اور اپنے نبی پر الزام لگانا شروع کر دیا، تب مصیبت آئی۔ سزا تو انہوں نے دی جو دینی تھی بعد میں، لیکن ان کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ تم لوگوں نے جو سوچا تھا، جو بات کی تھی، وہ غلط تھی۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فوجاہتہ عند اللہ تدفع عنہ وتبرئہ من کل عیب ونقص قالوا فی من آذاہ، کہ ان کے جو شان ہے، جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کافی تھی ان کے اس شبہ کو اور تہمت کو، جو انہوں نے عیب اور نقص کی جو انہوں نے بات کی، جو اذیت پہنچاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ان کی شان تھی، یہی کافی تھی اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے۔ لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع منقصات ويتحل بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کا بلند درجہ ہو نہیں سکتا تھا، وجاہت یا شان جو ہے رب کیا نہیں ہو سکتی، یہاں تک جب تک کہ وہ تمام جو نقص عیب ہیں ان سے پاک نہ ہوتے، اور تمام جو صفات کمال ہیں، جو پیاری و خوبصورت صفات ہیں، ان سے متصف نہ ہوتے، جو ان جیسے اولی العزم رسولوں کے لائق ہے۔ فیحذر اللہ هذه الامة ان يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته۔ اور ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بری ثابت کر دیا ان کی تہمتوں سے جو لگایا کرتے تھے بنی اسرائیل والے۔ دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ کہیں بنی اسرائیل والا راستہ تم لوگ بھی اختیار نہ کرو، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، جبکہ ان کی بہت بلند درجہ اور بڑی شان تھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فیوز اعظم الرسل جاہا عند اللہ، کہیں وہ بھی اذیت نہ پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم شان والے
رسول و پیغمبر کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورفعہم مقام و درجتاً, اس سب سے بلند درجہ و مقام رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگلی دلیل اس قاعدہ کی اور مثال, وقال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فماذا بعد الحق الا الضلال, سورۃ یونس آیت نمبر 32. حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا چیز باقی رہتی ہے؟ دیکھیں, یہ حق ہے یا باطل ہے؟ گمراہی ہے. جو یقینی امور ہیں وہ حق ہے, جو معلوم چیزیں وہ حق ہے, جو شکوک و شبہات ہیں وہ باطل, غیر معلوم چیزیں باطل ہیں. تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں ہے. اور اگلی آیت سورۃ سبع آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ویر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق, اور اہل علم جو ہیں, ان کو علم دیا گیا ہے جو آپ پر نازل ہوئے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی جانتے ہیں کہ وہی حق ہے. یہ اہم قاعدہ ہے, اور اس قاعدے میں جیسے میں نے عرض کی ہے, سلامتی کا سارا ساز و سامان موجود ہے. شکوک اور شبہات اور کسی پر طعن کرنا, اگر آپ چغل خوری سے, غیبت و نمیمت سے اور بدگمانی سے اور لان تان سے اور شکوک و شبہ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ قاعدہ کافی ہے. آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں کسی کے خلاف بھی, ہر سنی سنی بات سچ نہیں ہوا کرتی. تحقیق کریں, پہلی بات یہ ہے, تحقیق نہیں ہو سکتی تو کبھی بھی ان شکوک شبہات کے پیچھے نہ جائے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل, تو بس کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, کوئی بات آ گئے کاپی پیسٹ کر کے بھیج دی. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو پڑھتے نہیں ہیں, کہیں کسی میسج آئے گا, یعنی جینڈر, فیمیل جینڈر کے لیے کوئی دعا کی جا رہی ہے, فیمیل جو وہ آپ کو میل جینڈر کو بھیج دیتا ہے, پتہ نہیں کوئی ہے اس میں کیا. کوئی حدیث آئی ہے بغیر کسی حوالے کے, بغیر کسی تحقیق کے, کوئی پیسہ کر کے بھیج دیتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں بھی اس خیر میں شامل, کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے آپ اس خیر میں شامل ہو جائیں, اسے ضرور آپ اسے بھی فارورڈ کریں. کیوں حصہ بنتے ہیں آپ اس شکوک و شبہات کا؟ صحیح حدیث ہے, یقینی بات ہے, آپ اسے فارورڈ کریں اور اس خیر میں شامل ہو جائیں. اگر یہ حدیث ضعیف ثابت ہوئی یا من گھڑت ثابت ہوئی, اور پتہ ہے کہ صرف کاپی پیسٹ میں آپ کتنی جرم دار ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جان بوجھ کے جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب, میرے تو جھوٹی بات منسوب کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کون سا خیر آپ چاہتے تھے بھائی؟ آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا نعوذ باللہ. ایک کاپی, ایک ٹچ سے, صرف ٹچ کیا, کاپی کیا, پھر پیسٹ کیا, اسے آگے بھیج دیا ہے. اگر ایک بندہ گمراہ ہوا آپ کے اس کاپی پیسٹ سے جو اس ضعیف من گھڑت حدیث کی بنیاد پر ہے, تو اس بندے کے جو گمراہی وہ آپ کے ذمہ نعوذ باللہ. دس کو فارورڈ کیا ہے تو دس لوگوں کی گمراہی آپ کے ذمہ ہے, سو کو فارورڈ کیا ہے تو سو آپ کے ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کاپی پیسٹ جب آپ کے گروپ میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر آگے گروپ میں ڈالتے ہیں, پتہ ہے چند منٹس میں کتنی ہزاروں تک پہنچتے ہیں, کبھی اندازہ ہے آپ کو؟ یہ اندازہ نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور آج کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, وہ ایک کاپی پیسٹ عروج پر ہے آج کل. جیسے میلاد النبی, کوئی آیت پیش کر رہا ہے, کوئی حدیث پیش کر رہا ہے, کوئی کسی امام کا قول پیش کر رہا ہے, کوئی کسی عالم کا قول پیش کر رہا ہے, کوئی کسی بزرگ کا قول پیش کر رہا ہے, کوئی کیا آگے فارورڈ کر رہا ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہے, کوئی, آپ اس بدعت میں حصے دار ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت نعوذ باللہ. کہتے ہم تو خیر چاہتے ہیں, تو یہ کس نے کا بدعتی شر چاہتا ہے؟ وہ بدعت خیر ہی تو چاہتا ہے نا. بدعتی جب انسان کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو دین میں کوئی عمل کرتا ہے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. کل محدثۃ بدعہ, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. یہ کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے؟ دنیا کا تعلق نہیں اس معاملے میں, بات دین کی ہو رہی ہے. وہ جشن میلاد النبی بنانا دین کا حصہ دنیا کا حصہ نہیں ہے. آپ رب کی رضا کے لیے یہ عمل کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے مجھے اجر ثواب ملے, اس لیے کرتے ہیں نا, تو دین کا حصہ تو ہے نا. قاعدہ کیا ہے دین کے حصے میں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, صحیح بخاری کی روایت میں آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی, عموم ہے, جس نے بھی, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, عالم ہے, جاہل ہے, کوئی بھی ہو, چاہے امام کا درجہ کوئی نہ رکھتا, بڑا عالم کیوں نہ ہو دنیا کی نظر میں, جس نے بھی دین میں, ہمارے اس امر میں, دین کے امر میں کوئی بات ایجاد کی ہے, کوئی قول ایجاد کیا ہے, کوئی عمل ایجاد کیا ہے, ملے سے منہ جو اس میں سے نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں, فہو رد, مردود ہے. اور آپ کی اس چھوٹی سی حرکت سے, کاپی پیسٹ سے یا فارورڈ کرنے سے یہ نہیں پتہ من گھڑت ہے, ضعیف ہے, صحیح ہے, کیا ہے, بس دین کی بات ہے, آگے کرو اور اس ثواب میں شامل ہو جاؤ, جبکہ حقیقت کیا اس گناہ میں شامل ہوا جا رہا ہے, اور لوگ نعوذ باللہ اس گناہ میں شریک ہوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور جو یقینی چیز ہے, جو یقینی امور ہیں ان کی طرف آئے. یقینی بات کیا ہے اس معاملے میں, جو قاعدہ کیا ہے کہ جو یقینی بات ہے اس کو لازم پکڑا جاتا ہے, اور جو شکوک و شبہات ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب شکوک و شبہات ہیں, جو بغیر دلیل کی باتیں ہیں. یعنی بحران و بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمار کے دن روزہ رکھا, یہ دلالت ہے, یہ دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا جائز ہے. اب سمار کے دن کا روزہ رکھنا اس سے کیا تعلق ہے بھائی, جشن میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ سمار کے دن کی طرف سے سوال کیا گیا, یہ وہ دن جس میں آپ سے پیدا ہوئے ہیں, دیکھیں پیدا ہوئے ہیں, یوم ولادت ہے اور روزہ ہے, تو جشن تو منایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جشن کہاں منایا ہے, دوسری بات اگر روزہ رکھا تو رکھو, پھر سوموار کے دن روزہ فرمایا ہے, نہ کہ بارہ ربیع الاول کو روزہ رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رکھو سوموار کے دن, مسنون ہے. اگر اسے آپ جشن سمجھتے تو چلو روزہ رکھو سوموار کے دن, جبکہ جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جشن سے مراد اگر خوشی ہے, آپ سوموار کے دن روزہ رکھے, اتباع سنت پر عمل کرتے خوش ہوتے تو کرو, اچھی بات ہے, یہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اس شبہ کی بنیاد پر حدیث تو صحیح ہے, لیکن اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے عوام الناس میں یہ شبہ چھوڑ دینا ہے کہ یہ دلیل ہے جشن میلاد النبی کی, تو بہت بڑا ظلم ہے واللہ. کہاں یقینی باتیں اور یہ واضح دلائل, اور کہاں یہ جس کا دور سے تعلق بھی نہیں ہے اس بدعت سے جو ان لوگوں نے ایجاد کی ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی دلیل نہ ملی, اور آج بات دیکھیں کہ بہترین تین زمانوں میں رہنے والے کسی ایک شخص نے بھی زندگی سارے میں ایک مرتبہ بھی جشن میلاد النبی نہیں منایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں, ابو بکر صدیق 23 سالہ اور دو آگے تقریبا 25 سال زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں, ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن الخطاب, یعنی دیکھتے 40 سال کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ نہیں. سید عثمان کو دیکھ لیں, سید علی کو دیکھ لیں, اماموں کو دیکھ لیں, محدثین کو دیکھ لیں, تابعین اتباع التابعین کو دیکھ لیں. امام ابو حنیفہ نے اپنی 50-60 سال زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں, یعنی پہلے تاجر تھے 25 سال کی عمر تک, پھر انہوں نے یعنی علم کا راستہ اختیار کیا, پھر بڑے امامت کا درجہ حاصل کر لیا, کبھی ایک دفعہ موقع نہیں ملا ان لوگوں کو. کیا وہ آپ سب سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کبھی ایک دفعہ اظہار بھی نہیں کیا؟ ایک فتویٰ دکھا دیں امام صاحب کا, فقہ بھی دکھا دیں, کہاں پر جشن میلاد النبی منایا ہے؟ اپنا حنفی کہتے ہیں, اور امام صاحب مقلدین آپ کو کہتے ہیں, چل دیکھیں کہاں پہ. ہم بھی کہتے ہیں کہیں سے کسی ایک امام کا قول فعل دکھا دیں. ان کو توفیق نہیں ہوئی, امام ابو حنیفہ کو ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی, امام مالک کو نہیں ہوئی، امام شافعی کو نہیں ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہیں ہوئی، کسی محدث کو نہیں ہوئی، امام بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، دارمی ہے وغیرہ، جتنے بھی گزرے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں. نہ تو کہ کتاب میں کوئی حدیث موجود ہے جو انہوں نے جمع کیا حدیث میں، نہ ان کے عمل میں کوئی عمل ثابت ہے. چوتھی صدی ہجری کے بعد رافضی جو ہیں یا شیعہ فاطمی جو وہ عبیدی وہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ لوگ اس بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسے دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ بدعت عام ہو جا منتشر ہو جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں واپس چلو بہترین زمانے کی طرف، سلف صالحین کے راستے کی طرف، اور اسے لازم پکڑو. یہ سبیل المؤمنین جس کے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاقت ہوئی ہے اس عمل میں، بدعت مشاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شدید اختلاف دوری ہے. اس کے بعد کچھ ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے. کیوں مشاقت ہوئی ہے جبکہ یہ پتہ ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تابع تابعین نے، اماموں نے، محدثین نے نہیں کیا ہے. مشاقت دوری کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو مومنین کا راستہ ہے اسے چھوڑا ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی اتباع کی ہے. بہترین تین زمانوں میں یہ راستہ، یہ عمل نہیں تھا، یہ ان کا راستہ، ان کا منہج، ان کا طریقہ نہیں تھا. جو بعد میں آئے، جو شیعہ عبیدی فاطمی تھے، جن کا راستہ سلف کے راستے کے بالکل خلاف ہے، واتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی، کرو جاؤ جو تم نے کرنا ہے، جاؤ. کرنا چاہتے ہو بدعت پہ عمل، جاؤ کرو. نولی ما تولی دنیا میں و آخرت میں جہنم رسید کریں گے، بہت برا ٹھکانا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جو صحیح راستہ ہے، بہترین تین زمانے میں جو سلف صالحین کا راستہ ہے، اسے لازم پکڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی روایت. سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، علم میں، عمل میں، تقوی میں، ہر خیر کے اعتبار سے دیکھنے آپ. ثم الذین یلون، پھر ان کے بعد میں آنے والا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے براہ راست صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. علم ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، عمل، تقوی، سب اس میں شامل ہے. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے بعد میں آنے والا زمانہ اتباع تابعین کا زمانہ، جس میں امام ہے، محدثین سارے شامل ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، سارے اس میں شامل ہیں، ان کے بعد میں آنے والے. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، میرے بھائی وہ بھی اس خیر میں شامل ہے، تا قائمہ جو ان کے راستے کو لازم پکڑتے ہیں اور اس منہج پر عمل کرتے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. تو بدعت سے توبہ کریں، یہ شکوک اور شبہات ہیں، یہ تباہی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. واپس پلٹیں یقین امور کی طرف، جن میں توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور خیر اور برکت ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.